الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسلامی بھائیو، رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ایک دیندار گھرانے میں اچانک ایک چھوٹے لڑکے کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس کے ابو قریب ہی سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی اور شفقت سے مغلوب ہو کر اٹھ بیٹھے اور اپنے بچے کو شفقت سے سہلانے لگے اور پوچھا، بیٹا کیا تجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ بچہ شیر خوار نہیں تھا، لڑکا تھا۔ تو اس بچے نے روتے ہوئے جواب دیا، ابو میرے پیٹ وغیرہ میں درد تو کوئی نہیں، بات یہ ہے کہ کل جمعہ رات ہے اور پرسوں جمعہ، اور جمعہ کو ہمارے مکتب میں چھٹی ہے، مدرسے میں، اور جمعہ رات کو ہمارے استاد جی جو ہیں وہ پورے ہفتے کا ہم سے سبق سنتے ہیں اور سارا لیسن وغیرہ حساب ہمارا سارا دینا پڑتا ہے۔ تو اس ہفتے کا سبق مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل میں اپنے استاد کو کیا منہ دکھاؤں گا اور کیسے سبق سناؤں گا، اور اب جبکہ میں سبق نہ سنا پاؤں گا استاد صاحب مجھے ڈنڈی ماریں گے، ہو سکتا ہے مروادی بنائے۔ تو اس خوف سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ بھولے بھالے بچے کی یہ بھولی بھالی باتیں سن کر باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن اب یہ آنسو بچے پر شفقت کی وجہ سے نہیں تھے، خود اپنے اوپر دہشت طاری ہو گئی اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ، اسے صرف ایک ہفتے کا سبق سنانا ہے تو یہ استاد کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہے اور مجھے پوری زندگی کا حساب کل بروز قیامت دینا پڑے گا اور مجھے اس کا کوئی احساس تک نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گا اور حساب اگر میں نہ دے پایا تو میرا کیا بنے گا؟ اس خوف سے وہ باپ جو تھا، وہ دیندار تھا، وہ رونے لگا۔ بھائیو، یہ کوئی لطیفہ یا فسانہ آپ کو میں نے نہیں سنایا، اور یہ جو واقعہ سنایا یہ ممکن ہے۔ ایسے نیک لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کو، مطلب یعنی کہ دنیا کی بعض باتیں دیکھ کر آخرت کی یاد آتی. مثال کے طور پر اخلاق الصالحین میں حضرت فقیہ اعظم علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ، خلیفہ اعلی حضرت تھے رضی اللہ تعالی، انہوں نے یہ نقل کیا کہ ایک بزرگ اس قدر خائف تھے، خائفین سے تھے وہ، اللہ کا خوف اس قدر تھا ان کے اندر کہ کبھی کبھی جب وہ چراغ جلاتے تو جہنم کی آگ یاد کر کے وہ رونے لگ جاتے. تو میرے بھائیوں، اس واقعے کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنے اندر عبرت کے بے بہا موتی لیے ہوئے. یہ واقعہ مجھے بھی دعوت عبرت دیتا ہے اور آپ کو بھی. اور واقعی اسکول لائف جب میری تھی تو مجھے بھی پتا ہے کہ ماسٹر صاحب سے کتنا ڈر لگتا اور پیٹ میں ایک ہول پڑ جاتا تھا اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور وہ استاد کی ڈنڈی لہراتی نظر آتی تھی. لیکن افسوس کہ ہمیں آخرت کے حساب کتاب کا کوئی احساس نہیں، حالانکہ دنیا کا حساب کتاب بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن آخرت کا حساب جو ہے وہ بہت سخت ہے اگر لیا گیا. یہ اس کی مشیت پر ہے کہ کس سے لیتا ہے کس سے نہیں لیتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اس وقت تک کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک ان چار سوالوں کے جوابات نہ دے دے. تم نے جوانی کیسے گزاری، زندگی کیسے بسر کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں صرف کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کہاں تک عمل کیا. آؤ ہم بھی غور کریں، اگر ہم جوان ہیں تو بھی غور کریں کہ ہم جوانی کس طرح گزار رہے ہیں، کہ اگر یہ سوال ہم سے کیا گیا تو اس کا جواب ہم نے کیا تیار کیا، اور اگر ہماری جوانی گزر چکی ہے اس کی شام ڈھل چکی ہے پھر زیادہ غور کریں کہ ہم نے جوانی کس طرح گزاری. اگر جوانی کو ہم نے اللہ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزارا تو اس پر اشک باری کریں، اللہ تعالی کے حضور گریہ زاری کر کے توبہ کریں کہ ابھی توبہ کا موقع ہے. صبح کا بھولا شام کو لوٹے اسے بھولا نہیں کہتے، تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے، ابھی زبان میں سخت باقی ہے، عقل ہماری سلامت ہے، ہم توبہ کر سکتے. جو جوانی گزار چکے ہو وہ تو گزار چکے، اب وہ تو توبہ ہی کریں. اور جو میرے نوجوان بھائی اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں اور پر شباب اور پر بہار زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ براہ کرم اپنی اس جوانی پر ترس کھائیں کہ ان قریب اگر زندہ بھی رہے تو جوانی کی شام ڈھلنے والی ہے. جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے. اور جوانی ڈھلنے کا جہاں تک تعلق ہے تو صحیح بات ہے، وہ تو بہت کم لوگوں کی ڈھلتی ہے، سچی بات ہے، جوانی بہت کم لوگوں کی ڈھلتی ہے. جوانی ڈھلنے سے پہلے ہی اکثریت کو موت اپنی آغوش میں چھپا لے اور وہ قبر کی گہرائی میں پہنچ جاتا، یقین نہیں آتا. تو آپ اپنے محلے میں سروے کریں کہ آپ کے محلے میں کتنے بوڑھے لوگ ہیں اور کتنی بوڑھی خواتین ہیں. شاید آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر آپ کے محلے میں 1000 کی آبادی ہے تو اس میں آپ کو بچے کثرت سے ملیں گے، بالکل یعنی کہ ریزگاری جو ہے اتنے 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 بہت ملیں گے. پھر تھوڑے اس سے مطلب یعنی کہ بڑے بھی کافی ملیں گے، نوجوان بھی بہت ہوں گے، ادھے عمر کے بھی کہیں ملیں گے. لیکن جن کو بوڑھا کہا جائے گا یا بڑھیا کہا جائے گا وہ میرے خیال میں اس 1000 کی آبادی میں شاید 10, 15 یا 20 آپ کو بوڑھے اور بوڑھیاں مل جائیں گے. تو اب آپ خود حساب لگا لیں کہ 1000 میں اگر 20 بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں تو پتا چلا کہ صرف 2% جو ہے آپ کے محلے کے لوگ تو وہ بڑھاپے پر پہنچے، باقی 98% نوجوان ہیں. تو یہ آپ جتنا بھی سروے کریں گے تقریباً یہ حساب ہو سکتا ہے، میری غلطی بھی ہو، میرا ایک اندازہ ہے. تو یہ کہ 98% جو ہیں وہ گویا جوانی ڈھلنے سے پہلے ہی اپنی قبر میں جا پہنچتے ہیں، اور جو مطلب یعنی کہ بیماریاں آئیں اس سے بھی وہ گزر گیا، بڑے بڑے حادثے آئے اس سے بھی گزر گیا، گولیوں کی برسات ہوئی اس میں بھی وہ بچ کر نکل گیا. تو اب کہیں جا کر وہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچا اور اب بڑھاپا الامان والحفیظ. اگر کوئی بڑھاپے کی منزل پر پہنچ بھی گیا تو آپ بہت کم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھیں گے. جو صحیح معنوں میں ضعیف ہو گیا آپ بہت کم مسکراہٹ دیکھیں گے. کبھی وہ ہنسے گا بھی تو اس کی ہنسی پھیکی پھیکی معلوم ہوگی اور اس کی ہنسی کی تہ میں مایوسی آپ کو نظر آئے گی. اور پھر بڑھاپا مزید بڑھا تو پھر اس کے لیے کوئی خوشی خوشی نہیں, کوئی غم غم نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں کراچی کے کسی علاقے میں بیان کرنے گیا تھا تو لوگ اپنے گھروں پر بھی لے جاتے ہیں عموماً. تو ایک گھر پہ ہم لوگ گئے, چارپائی بچھی تھی, اس پر ایک سوکھی ساکھی بڑھیا اکڑوں بیٹھی تھی, غالباً اکڑوں بیٹھی تھی, بالکل سوکھی ساکھی, اور سکڑ کر وہ بہت چھوٹی ہو گئی تھی, ضعیفہ, ایک نظر اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا, سب یوں ہی دن دناتے گزر جاتے تھے. میں اس مائی کے پاس کھڑا ہو گیا, مجھے بڑا ترس آیا, اس بیچاری کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. تو میں نے اس سے ذرا ایسے ہی میں نے کہا دیکھیں اس کا دل ویلا ہے. تو میں نے کہا بڑی بھی کیسی ہو؟ اس نے جو جواب دیا وہ شاید میں مرتے دم تک نہیں بھولتا, برسوں گزر گئے اس واقعے کو میں نہیں بھولتا. اس نے جو جواب دیا اس کے وہ الفاظ گویا ابھی میرے کان میں گونج رہے ہیں اور وہ میرے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے. اس نے کہا بیمار ہوں, بالکل یہی اس کے الفاظ ہے, یہ سٹائل بیمار ہوں, دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے. تقریباً یہی وہ الفاظ ہے جو ابھی تک گویا کانوں میں گونج رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کبھی یہ اپنے بچپن کے دن یاد کرتی ہوگی کہ کس طرح کھیلتے تھے, ہنستے تھے, بولتے تھے, دوڑتے تھے, بھاگتے تھے. پھر اپنی جوانی یاد کرتی ہوگی کہ کتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی اور کس طرح مطلب لوگ میری بلائیں لیتے تھے اور کس طرح مجھے مطلب بڑی مطلب یعنی کہ وہ خوشی ہوتی تھی اور لطف آتا. پھر بچے ہوئے تو بچے کس طرح خدمت کرتے تھے اور کس طرح مطلب وہ سارے معاملات ہوتے تھے, کس طرح میں شادیوں میں جایا کرتی تھی اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. پھر یہ ساری باتیں سوچ کر اس کا دل ڈوب جاتا ہوگا کہ افسوس اب میں کچھ بھی نہیں کرتا, نہ میں شادی میں جانے کی رہی نہ میت. تو اس کے لیے اب خوشی خوشی نہیں تھی, غم غم نہیں تھا. اور اب وہ اغلب گمان یہ ہے کہ زندہ بھی بیچاری نہیں ہوگی, اب تو وہ ظاہر ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا. تو بہرحال یہ زندگی کیا ہے آپ کے سامنے, تو یہ دنیا بالکل خواب ہے, کھیل کود ہے, مختصر ترین ہے اور یوں گزر جاتی. دیکھیے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا. آپ نے کسی کو غسل دیا ہوگا, غسل نہیں دیا ہوگا تو اس میں آپ نے مدد کی ہوگی, کفن لپیٹا ہوگا, کفن لپیٹنے میں ساتھ دیا ہوگا, یہ بھی نہیں کیا تو کم از کم کسی کو کندھا دیا ہوگا, جنازے میں شریک ضرور ہوئے ہوں گے, قبرستان تو ضرور گئے ہوں گے, کسی کے میت کو قبر میں ضرور اتارنے میں ہاتھ آپ نے دیا ہوگا. آپ سوچئے کہ اس دنیا میں کیا خوشی ہے. یہ دنیا تو ہے ہی اجڑنے کے لیے, جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے ہی مرنے کے لیے, بلکہ میں کہتا ہوں پیدائش سے قبل ہی عبرت شروع ہو جاتی ہے. اگر غور کریں تو جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو باذن تعالی فرشتہ جو رحم پر موکل ہے وہ فرشتہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر لے آتا ہے جس جگہ اس نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ مر کر دفن ہونے والا ہے, اس کی مٹی اٹھا کر اندر پتلا بناتا ہے ماں کے پیٹ میں. تو پتا چلا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مرنے کی جگہ کا تعین ہو چکا ہے اور جس مٹی میں آپ جانے والے ہیں وہ مٹی پہلے ہی آپ کے بدن میں پہنچ چکی ہے, آپ کا جسم اسی مٹی کا بنا ہوا ہے. اور شاید آپ کو یہ دعا یاد ہوگی جو قرآن کی آیت ہے کہ جب میت کو قبر میں مٹی دیتے ہیں, اول تو مٹی دینا بھی ہم لوگوں کو نہیں آتا, مٹی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو ہاتھ سے تین مرتبہ مٹی قبر میں ڈالیں, جب قبر کو مٹی دیتے نا تو تین بار دو دو ہاتھ سے تین بار مٹی ڈالیں, اور جب پہلا چلو ڈالیں گے اس وقت اس طرح کہیں گے منہا خلقناکم, یہ آیت قرآن ہے, ہم نے تجھے اسی مٹی سے بنایا, منہا خلقناکم. پھر پڑھیں گے وفیہ نعیدکم, اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے, اسی میں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, یہ تیسری بار میں پڑھیں گے, تیسری بار جب مٹی ڈالیں گے, اور اسی مٹی سے تم کو ہم اٹھائیں گے. انہیں اٹھایا جائے گا. تو آپ دیکھیں یہ سارا مطلب پہلے سے انتظام ہے. ہمارا جسم اسی مٹی سے بنا ہے کہ جس میں ہمیں دوبارہ جانا بھی ہے, پہلے سے انتظام. تو اس دنیا سے دل لگانے والا کبھی بھی میرے پیارے بھائیوں سرخرو نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ دنیا کیا ہے. قرآن عظیم میں پارہ 21 رکوع تیسرا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ترجمہ میں کنز الایمان شریف سے پیش کروں گا. کنز الایمان, یہ میرے آقا نعمت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن ہے, اور امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل اور عاشق رسول تھے. آپ ترجمہ قرآن جب بھی لیں تو کنز الایمان لے کہ یہ ایک عاشق رسول کا ترجمہ ہے. بلکہ ہر گھر میں یہ ترجمہ قرآن ضرور ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی 21 پارے میں ارشاد فرماتا ہے, وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود, اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. قرآن کی واضح آیت میں نے سنائی جس میں کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی وہ نہیں مگر کھیل کود. کھیل کود سے مراد, یعنی دنیا کھیل کود ہے, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بچہ جب کھیل کود میں مگن ہوتا ہے تو اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تو وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیاوی زندگی بھی اسی طرح گزر جاتی ہے جسے کھیل کود ختم ہو جاتا ہے اور حقیقت روز لوگ مرتے. تو اس دنیا میں آپ کو قبر کے لیے تیاریاں کرنی ہے. آپ کا مستقبل قبر کے ساتھ وابستہ ہے. اس قبر میں آپ کو ہزاروں برس رہنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. جس کو آپ مستقبل سمجھ بیٹھے ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مستقبل آپ کو حاصل ہو جائے. مثلا ہمارے کراچی کے ایک علاقے میں ایک باپ پرچون کی دکان تھی, اس کی آرزو تھی, اور یہی آرزو شاید آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کی ہوگی کہ کسی طرح میرا یہ بچہ جو ہے یہ امریکہ سے ڈاکٹر کی سند لے کر آئے, امریکہ جائے ڈاکٹر بنے, سند لے کر آئے اور پھر یہاں اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے, اپنا مستقبل بھی روشن کرے اور میرے بڑھاپے کی لاٹھی بھی وہ بن جائے. چنانچہ باپ اسی آرزوؤں میں رہا. آخر کار اس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر پتہ نہیں قرضہ لے کر کسی طرح بھی اتنی رقم جمع کر لی کہ امریکہ بیٹا چلا جائے. چنانچہ امریکہ پہنچ بھی گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, ڈاکٹری کی سند لے کر وہ پھر کراچی بھی آ گیا. باپ کے حسب منشا اس کے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ کلینک کا افتتاح بھی ہو گیا. باپ بڑا خوش ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو گیا, میرے بڑھاپے کو سہارا مل گیا. ابھی شادی بھی نہیں کی کہ تھوڑا اور سرمایہ جمع ہو جائے. اب تو امریکہ کی سند آ گئی, شادی کی کیا جلدی ہے. تھوڑا اور سرمایہ جمع ہو جائے تاکہ خوب مستقبل چمک کر روشن ہو جائے. باپ بہت خوش ہے. لیکن یکایک 2 یا 3 ماہ کے بعد اس نوجوان ڈاکٹر کو یرقان ہو گیا, پیلیا ہو گیا. اس نے اپنے طور پر اپنی دوائیں استعمال کی لیکن افاقہ نہ ہوا. بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کیا, اسپیشلسٹوں سے, انہوں نے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا. چند روز بستر علالت پر رہنے کے بعد اس امریکہ کے سند یافتہ ڈاکٹر نے, جو بھی 2 مہینے پہلے ہی ڈاکٹر بن کر آیا تھا, جوانی کے عالم میں دم توڑ دیا. اب آپ انصاف سے کہیے ڈاکٹری کی سند نے اس کی قبر میں کیا کام دیا. اے کاش اس کا باپ اسے حافظ قرآن بنایا ہوتا, اس بچے کی بھی آخرت اور بلکہ گھر والوں کی بھی شفاعت کی صورت نکل جاتی اور اتنا سرمایہ بھی نہ لگتا, کافروں کے سپرد بھی نہ کرنا پڑتا اس کو. لیکن آہ عبرت کہاں, اے عبرت تو کہاں سو گئی ہے. اس کے باپ کو یہ سنا گیا, یہ کہتا ہوا کہ افسوس, میں نے جو پیسے اپنے بیٹے پر لگائے تھے وہ بھی وصول نہیں ہوئے, اس سے پہلے ہی بیٹا مر گیا. عبرت نہیں, عبرت. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ نوجوان ڈاکٹر کس طرح دیکھتے دیکھتے موت کا شکار ہو گیا, بڑھاپے کی دہلیز تک نہ پہنچا. لیکن یہاں بھی میرے بھائیوں عبرت کسی کو نہیں. اس دنیا میں عبرت. ایک کان سے لوگ سنتے ہیں, ایک کان سے نکال دیتے. جو بے نمازی ہوتے ہیں گویا ان کا طے ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز نہیں پڑھنی. جو داڑھی منڈا ہوتا ہے وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جیسے قسم نہ کھائی ہو کہ میں چاہے مر جاؤں, یہ مولانا لوگ کتنا ہی زور لگا لیں میں کبھی بھی شیطان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. لمت الدعا فی اعفائی لوحان اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے داڑھی کی اہمیت پر, یہ پڑھیں آپ کی مطلب ہے کہ عقل حیران رہ جائے گی کہ داڑھی کتنی ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ تو ایسا لگتا ہے شاید کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے. نعوذ باللہ, میں ٹی وی پر ڈرامہ تو دیکھوں گا ہی دیکھوں گا, فلم تو میں نے دیکھنا ہی دیکھنا, یعنی زبان قال سے کوئی نہیں کہتا لیکن زبان حال سے صورت حال یہی نظر آ رہی ہے. داڑھی منڈا جو ہے اس کو بہت کوشش کر لو. میں اور مولوی نے نعوذ باللہ داڑھی رکھنا تو یہ کوئی مایوب ہو گیا کہ میں مولوی بن گیا, میں ملا بن گیا, معاذ اللہ. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو کہ جس سبز گنبد کی ایک جھلک کے لیے آپ تڑپ جاتے ہو, اس سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسی, ذرا تصور تو کرو. سبحان اللہ, کتنی حسین اور سونی مونی داڑھی ان کے چہرے پر سجی ہوئی, خشخشی نہیں ہے, بڑی داڑھی مبارک, کم از کم ایک مصر. پیارے آقا کے سر اقدس پر کتنا نورانی امامہ سجا ہوا, سر اقدس پر اتنے پیارے پیارے گیسو جھوم جھوم کر مبارک کانوں کو چوم رہے ہیں, زلفیں لہرا رہی ہیں, ذرا غور کرو. تو تم اس شکل و شباہت کو معاذ اللہ ملا کہہ کر اڑا دیتے ہو, تو جن کا کلمہ پڑا ہے ان کے بارے میں یقیناً آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, ایمان کا جنازہ اڑ جائے. تو میرے پیارے بھائیوں, ضد چھوڑ دو اور مان جاؤ. اگر نہیں مانو گے اور خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت واقع ہو گئی, اسی اڑی میں کہ نمازیں نہیں پڑھوں گا, رمضان کے روزے میں نہیں رکھتا, ٹی وی پر ڈرامے میں ضرور دیکھوں گا, فلمیں ہمارے گھر میں چلتی رہیں گی, اگر نعوذ باللہ یہی سوچ ہے تو اے بے نمازیوں تم بھی سن لو, اے ماہ رمضان کے روزے بلا عذر قضا کر ڈالنے والے تم بھی سنو, اے جوا کھیلنے والے تم بھی سنو, اے شراب نوشی کرنے والے تم بھی سنو, ہیروئن اور چرس پینے والے تم بھی سنو, اے ویڈیو گیمز کھیلنے کھلانے والے ہو تم بھی سنو, اے ویڈیو سینٹر چلانے والے آؤ تم بھی سنو, اے ماں باپ کو ستانے والوں تم بھی سنو, اے داڑھی منڈانے والوں یا خشخشی رکھنے والوں تم بھی سنو, اے مسلمانوں کو بے جا ایزا دینے والوں تم بھی سنو, اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں تم بھی سنو. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا, اگر یہی سلسلہ رہا اور نعوذ باللہ من ذالک ایمان تباہ ہوا, پروردگار ناراض ہوا, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے غور سے سنو. پارہ 22 سورہ احزاب اور ترجمہ کنز الایمان, یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا, جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. یعنی جو عذاب میں جب گرفتار ہو جائے گا تو پھر وہ واویلا مچائے گا, ہائے کہے گا, افسوس کہے گا, تڑپے گا, روئے گا, چلائے گا اور کہتا ہوگا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا, کاش ہم نے اللہ کی عبادت کی ہوتی, کاش ہم نے نمازوں کو پڑھا ہوتا, کاش رمضان کے روزے پابندی سے رکھے ہوتے, کاش ہم نے داڑھی بڑھائی ہوتی, کاش حرام روزی سے باز رہے ہوتے, کاش رزق حلال کمایا ہوتا, کاش اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی. مگر پھر افسوس کرنے سے پیارے بھائیوں کیا آتا, پھر کیا کہے گا, وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا يضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا. اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. جو اپنے لیڈروں یا اپنے بڑوں والدین بھی چاہے ہوں اسی تو ان کی وجہ سے بھی جو راہ راست کو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہے. جیسے بعض میں نے نادان دیکھے مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی عقلوں پر جب ان کو داڑھی کے لیے وہ تیار ہو بھی جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم اپنے والد صاحب سے اجازت لیں گے والد صاحب کہیں گے تو رکھیں گے. تو یاد رکھیے خالق کا حکم مقدم ہے حکم مخلوق. اللہ کا حکم پہلے اس کے حبیب کا حکم پہلے بعد میں مخلوق. جو شریعت کے احکام ہیں وہ ماننے ہی پڑیں گے ورنہ یاد رکھو کہ پچھتانا پڑے گا. تو میرے بھائیو ہم نے ابتدا کی تھی امتحان سے کہ وہ بچہ جو تھا وہ رو رہا تھا کہ مجھے سبق سنانا ہے اور میں جواب شاید نہ دے پاؤں گا. اس پر اس کا والد بھی رویا تھا کہ یہ بچہ اتنا مطلب ہے اس کو احساس ہے اور مجھے افسوس احساس نہیں کہ مجھے آخرت میں اتنا بڑا حساب دینا ہے. تو یہ کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دنیا ہی دار الامتحان ہے کہ اس میں جیسی تیاری کریں گے ویسا آخرت میں مطلب ہے کہ نتائج برآمد ہوں گے. چنانچہ اسی سورہ احزاب میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا راز ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب کس طرح ہوں گے آپ. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي إيمان والو الله سے ڈرو اور سیدھی بات کہو تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. تو پتہ چلا آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کی صورت یہی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنا ناگزیر ہے لازمی ہے. تو بغیر احکام الہیہ پر عمل کیے اتباع سنت کیے نجات بہت مشکل ہے. تو میرے بھائیوں دعوت اسلامی بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالی کو نہ بھولیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑیں. اللہ تعالی بے نیاز ہے بے پرواہ. ساری دنیا اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں یقیناً اور اگر ساری مخلوق اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی عظمت کوئی بڑھا نہیں سکتا. تو ہمیں اپنا مفاد ہے ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑے دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں. دیکھیے قرآن عظیم میں بھی ہے پارہ 29 رکوع 16 اور سورہ مدثر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. كنز الإيمان کا ترجمہ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں یہ وہ منظر قرآن پیش کر رہا ہے. باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی. قالوا لم نكن من المصلين وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. ولم نكن نطعم المسكين مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے.
نخوب مل
اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے. اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے.
حتی اتانا الیقین
یہاں تک کہ ہمیں موت آئی. بھائیو میں نے آپ کو قرآن بھی سنایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سنائی. جو کمزور اور ناتوان ہے, جو معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتا, سردی برداشت نہیں کر سکتا, تیز ہوا کے جھونکے سے وہ لرز اٹھتا ہے, آندھی کی گرج اسے خوف زدہ کر دیتی ہے, معمولی سا زکام اور نزلہ وہ سہ نہیں سکتا, بخار اسے بستر پر ڈال دیتا ہے, وہ تو ڈر کر جھٹ پٹ توبہ کر لے اور عہد کر لے. اور یقیناً بندہ ہے ہی کمزور, وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں وہ سب کے سب آج سے عہد کر لیں کہ یا اللہ ہم تیری رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں, تیری ناراضگی نہیں چاہتے, تیرا عذاب سہنے کی ہم تاب نہیں رکھتے, اور اے اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق تو فرماتا ہے اقیم الصلاح نماز قائم کرو, آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. سب میرے مسلمان بھائی عہد کریں. اب توبہ اس بات کی کرنی ہے کہ جتنی پچھلی نمازیں جن کی قضا ہوئی ہیں وہ اس کو ادا کرتا چلے. قضا عمری نماز معاف نہیں. در مختار میں ہے کہ کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہے اور اس کے ہاتھ تختہ لگ گیا, خوش سلامت ہے اس کا, حواس قائم ہے, تو اب بھی اس کو ڈوبتے ڈوبتے بھی اشاروں سے جیسے بن پڑے نماز پڑھنی ہوگی. تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی توبہ کرے. وہ اس طرح کہ یا اللہ میری قضا ہو گئی معاف کر دے مگر نماز پڑھے, تو نماز پڑھیں گے تو قضا کی تاخیر کا گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے گا, اس کی رحمت سے ڈھارس رہے گی, امید رہے گی. بہرحال اس کی مرضی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ وہ ضرور اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے گا. تو بہرحال جو قضا ہے وہ ادا کرنی ہوگی, یہ یاد رکھیں. دوسرے جو اچھی اور پسندیدہ شے ہوتی ہے اسے ہی اپنایا جاتا ہے, عقل مند وہی ہوتا ہے. اور یہاں تو حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی شکل مت بناؤ, کہ داڑھی منڈانا حرام ہے. منڈانا اور ایک مٹھی سے چھوٹی کر ڈالنا کاٹ کر, دونوں حرام. تو اب اس فعل سے بھی توبہ کیجئے, اور اگر ضد بھی تھی خدا نہ خواستہ کسی کو تو یہ بھی شیطان کا فعل سمجھتے ہوئے ترک کر دیجئے, کہ گناہ پر اڑے رہنا یہ شیطانی صفت ہے. وہ بدبخت ایسا اڑا رہا ہے, شیطان ایسا اڑا ہوا ہے, ایسا اڑا ہوا ہے, یہاں تک کہ ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کوہ طور کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے, تو یہ مردود ابلیس راستے میں مل گیا, رو رہا تھا, اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, آپ پروردگار سے عرض کیجئے کہ میری توبہ کا طریق کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, گویا کہ اگر شیطان ہی سدھر جاتا ہے تو مسائل سارے حل ہو جاتے. خیر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے تو شیطان کی بات عرض کی. اللہ تعالیٰ حالانکہ سب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو کہہ دو کہ وہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے مزار شریف کو سجدہ کر لے, اس کی توبہ ہم قبول کیے لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی تو سیدھ لائے, بڑا آسان مسئلہ. شیطان کو آپ نے فرمایا کہ شیطان تیری توبہ کا میں طریقہ لایا ہوں, بس تم قبر آدم علیہ السلام والسلام کو سجدہ کر لو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو وہ ٹٹھا مار کے ہنسا, اے موسیٰ تم سوچو تو صحیح کہ جب آدم علیہ السلام بنفس نفیس میرے سامنے موجود تھے میں ان کے آگے نہیں جھکا, تو اب کیا قبر کے آگے جھکوں گا میں. اور یوں وہ شیطان جو ہے وہ مطلب یعنی کہ اپنی ضد پر قائم رہا یہ بس میری زبان سے میرے منہ سے نکل گیا کہ میں آدم علیہ السلام کے آگے نہیں جھکوں گا تو نہیں جھکوں گا. تو یقیناً آپ ایسی ضد نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی مہربانی ہوئی اگر آپ کا ضمیر بیدار ہوا تو آپ ضد نہیں کریں گے. چاہے پہلے ضد کی بھی تو اب پتا چل گیا کہ برائی پر اڑے رہنا یہ ضد شیطان کی ہے اور شیطان کا انجام آپ کے سامنے. اس کو تو لعنت کے کتنے ہی توک گلے میں ڈال دیے گئے. تو آپ انشاءاللہ ضد نہیں کرو گے. آپ تو مسلمان ہو تو مسلمان کا کام برائی پر ضد کرنا تھوڑے ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرا کوئی اسلامی بھائی ضد نہیں کرے گا کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سونی مونی پیاری پیاری اور حسین صورت بھا گئی. یہ صورت تو پہلے ہی بھا رہی تھی اب مزید بھا گئی. اور آج سے عہد کرتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی خاطر اگر ان کے نام پر گردن کٹے تو بے شک کٹے اور جلدی جلدی کٹے, لیکن اب آج کے بعد ان کی محبت کی نشانی ہمارے چہرے سے کبھی بھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. آج سے ہمارا چہرہ آقا کی سنت سے جگمگانا شروع ہو جائے گا. سب بھائی نیت کریں پکی. الحمدللہ ثم الحمدللہ.